بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 نومبر سن 2004، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت بلسان نبوت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا، خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة صاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين. رمضان مبارک کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اصل تحفہ قرآن حکیم ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں جو دو عبادات رکھی گئی، ایک فرض اور ایک اپنی مرضی پر. فرض روزہ، اپنی مرضی پر اللہ نے چھوڑا رات کا قیام، حضور نے اس کی ترغیب دلائی. قیام اللیل، احادیث میں بالکل متواتر طور پر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالکل روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یہ تمام احادیث آپ سنتے رہے ہیں. روزہ کہے گا، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے روکا رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرنا. قرآن کہے گا، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو میری شفاعت قبول کرنا. فیشفعان، حضور فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول ہو. تین رات کو جاگنا در حقیقت جو مطلوب ہے، وہ کم سے کم تہائی رات، ورنہ آدھی رات دو تہائی رات. تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ یہ بات وہ ہے کہ جو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، مزدور بھی ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے فرض نہیں کیا اس کو. البتہ حضرت عمر نے پھر یہ تراویح کا نظام جاری کر دیا کہ عشاء کے ساتھ متصلاً 20 رکعت میں ایک پارا لوگ سن لیں، تاکہ ہر مسلمان اس مہینے میں قرآن میں سے گزر جائے. اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اپنی زبان عربی اور قرآن عربی میں. انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، تو وہ سننا ہی کافی تھا اس کے سمجھنے کے لیے، وہ براہ راست ان کے ذہن اور قلب میں سرایت کر جاتا. اس پورے پروگرام کا حاصل کیا بیان کیا گیا اسی آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر سکو. قرآن جیسی نعمت جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کا شکر اسی مناسبت سے ادا کر سکو. میں نے بارہا مثال دی ہے, کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیجیے, اس کے اندر کیا جذبہ تشکر پیدا ہوگا, وہ سمجھے گا کہ یہ کانچ کا کچھ ٹکڑا ہے جو میرے ہاتھ پہ رکھ دیا گیا. لیکن کسی جوہری کے ہاتھ پہ رکھیے جسے اس کی قدر و قیمت معلوم ہے, تو اس کے اندر سے جو شکریہ اور جذبات تشکر ابلیں گے ان کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو جب قرآن کی عظمت منکشف ہوگی تب آپ شکر ادا کر سکیں گے قرآن کا اتنا جتنا کہ اس کا حق ہے. یہ عظمت قرآن کے انکشاف کے لیے رکھا گیا, دن میں روزہ رکھو تاکہ کچھ تقویٰ تمہیں حاصل ہو جائے, لعلکم تتقون, رات کو کھڑے رہو قرآن کے ساتھ تاکہ قرآن مجید کی عظمت تم پر اب منکشف ہو اور اس کی عظمت کے انکشاف کے ساتھ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. عظمت قرآن کا مضمون قرآن مجید میں خود بہت مرتبہ آیا ہے, اللہ نے اپنے کلام کی تعریف کی. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے وہ برائی کا درجہ رکھتی ہے, تکبر بہت بڑی برائی ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی, تکبر تو میری چادر ہے, اس کا نام ہے المتکبر, تو اسے یہ جامع راستہ. اسی طریقے سے ہم اپنی کسی بات کی تعریف کریں تو اچھی بات بھی محسوس ہوگی, خود سے تعریف. اللہ اپنے کلام کی عظمت بیان کرتا ہے, تعریف کرتا ہے, اللہ کے لیے یہ صحیح ہے. تو وہ جو بے شمار مقامات ہیں جن میں کہ قرآن مجید کی عظمت اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے, ان میں سے پانچ مقامات میرے سامنے ایک عجیب ترتیب سے آئے ہیں, اس کو میں نے بارہا بیان بھی کیا ہے, اس وقت وہ میرا اصل موضوع نہیں ہے, گنتی کر دیتا ہوں آپ. پہلے ایک آیت, اس کا ایک خاص مضمون, پھر دو آیتیں, اس کا ایک خاص مضمون, پھر چار آیتیں, ان کا ایک خاص حاصل, پھر چھ آیتیں, ان کا ایک خاص حاصل, پھر آٹھ آیت. ترتیب کتنی ہے, ایک دو چار چھ آٹھ, اور ہر جگہ کا اپنا ایک مضمون علیحدہ ہے. عظمت قرآن فی نفس ہی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, اللہ کی صفت ہے, ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. لیکن فرمایا ایک مثال سے ہم تمہیں کچھ تھوڑا سا تصور دے سکتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا پڑتا, اللہ کی تشریح. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا جب حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مخاطب اور مکالمہ تو ہو رہا ہے, پردے کی اور سے ہو رہا ہے, من وراء حجاب, ذرا سامنے آ جا مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. تو کیا کہا, لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ کے اوپر نگاہ جماؤ, سامنے جو ہے میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا, اگر وہ پہاڑ اسے برداشت کر جائے تو تم سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکتے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا, جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور بالواسطہ مشاہدہ ہے, مشاہدہ جو ہے اللہ کی تجلی کا پہاڑ پر ہو رہا ہے, موسا پر نہیں ہو رہا ہے, موسا بالواسطہ دیکھ رہے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ ہے عظمت جو اللہ کی ذات کی تجلی کا اثر ہے, وہی اللہ کی صفت کی تجلی کا اثر ہے, کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے. دو آیتیں سورہ یونس کی, ایک شے اپنی جگہ بڑی عظیم ہے، تاج محل بڑا عظیم الشان ہے، مجھے کیا، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو قرآن اپنی جگہ کیا ہے، وہ تو اس آیت میں آ گیا، اس کی افادیت کیا ہے؟ سورہ یونس کی دو آیات، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے موعظہ، نصیحت، جس سے دل نرم ہو جائیں گے. جب دل نرم ہو جائیں گے، یہ قرآن اس دل کے اندر جذب ہو جائے گا، تو ساری باطنی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، تکبر کا علاج ہو جائے گا، حسد کا علاج ہو جائے گا، حب دنیا کا علاج ہو جائے گا، حب مال کا علاج ہو جائے گا، حب جاہ کا علاج ہو جائے گا، حب شہرت کا علاج ہو جائے گا. پھر یہ ہدایت ہے، رستہ بتائے گا تمہیں کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، اور آخرت میں رحمت ہے. یہ چار افادیت ہے، موعظت، شفاؤں سے باپ سدو، خودن و رحمت. پھر فرمایا یہ قرآن اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. تو خوشیاں منانی ہو تو اس کی مناؤ، اور جان لو کہ جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو، ان سب چیزوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی چیز یہ قرآن. آگے آئیے چار آیات، سورہ رحمان کی پہلی چار آیات، ان چار آیتوں میں چار چوٹی کی چیزیں بیان کی، اب اس سے پھر ایک نتیجہ نکالا. اللہ کے ناموں میں الرحمن سب سے پیارا نام ہے، عرب اس سے واقف نہیں تھے، اپرائے بھی تھے، وہ بر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، اللہ کا لفظ ان کے یہاں پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن ناموں میں سب سے پیارا نام، جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. اور رحمان میں وہ رحمت ایک چھاتے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، جوش ہے، ہیجان ہے. ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، علم القرآن، سارا علم اللہ ہی نے دیا ہے، چاہے مادی علوم ہو اور چاہے روحانی علوم ہو، لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے، جو اللہ کی رحمانیت کا منظر عطب ہے. خلق الانسان، جنوں کو بھی اسی نے بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا، پہاڑ بھی بنائے، سمندر بھی بنائے، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، چاند بنایا، لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے اس میں چوٹی کی مخلوق انسان، جو مسجود بنائی، خلیفۃ اللہ فی الارض، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت دی، کیونکہ آپ دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، سننے کی صلاحیت نہیں دی، لیکن سب سے اونچی صلاحیت انسان کی قوت بیان ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بات کرنے والا ہے. یہ چار چیزیں چوٹی کی ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو سب سے اونچی صلاحیت ہے بیان، اس کو سب سے اونچے علم قرآن پر صرف کرو، قرآن بیان کرو، قرآن عام کرو، قرآن کو پھیلاؤ. یہ نتیجہ حضور نے ایک حدیث میں بیان کر دیا، ان عثمان ابن عفان، دیکھیے وہی قافیہ ہے، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے. یہ ہو گیا قرآن کی اس نعمت کو عام کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت تشویق ہے. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، اس نے جو علم انسان کو دیے اس میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو کچھ بنایا ہے اس میں چوٹی کی تخلیق انسان، انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس میں چوٹی کی صلاحیت دیا. تو اس جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپیں بنتی ہیں کسی اور کام کے لیے، مکھی مارنے کے لیے تو نہیں. تم اس قوت بیان کو دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے صرف نہ کرو، یہ دنیا کی چیزیں جو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں. اسے قوت بیان سے ایک ڈیمو باؤ جسے آپ کہتے ہیں عوامی مقرر, وہ لیڈر بن جاتا ہے, ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, ہٹلر بن جاتا ہے, منٹو بن جاتا ہے, تقریر کی بنیاد. اسی سے وکیل جو ہے ایک ایک پیشی کے پانچ پانچ لاکھ روپے لے لیتا ہے. بھائی وہی قانون ہے, وہ اس وکیل نے بھی پڑھا جو بےچارا جوتیاں پٹخار کا پھر رہا ہے, اسے کوئی ہائر ہی نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹ جو ہے ٹچ کر دیے تو پانچ دس روپے آ گئے اللہ کا. وہی قانون ہے, وہی ایک بروہی نے پڑھایا. لیکن ایک بروہی جس طرح اسے پیش کر سکتا ہے, ایس ایم ظفر جس طرح اسے پیش کر سکتا ہے, یہ قوت بیان جو اللہ نے دی ہے اس کی قیمت ہے جو پانچ لاکھ لے رہا ہے. اس قوت کو ان چیزوں پر, پانچ لاکھ کیا, دس لاکھ کیا, پانچ کروڑ کیا, دس کروڑ کیا, اس کو قرآن کے لیے استعمال کرو. اس کا اصل مصرف یہ ہے. چھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ عبس کی ہیں. کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بر. آگاہ ہو, یہ قرآن تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے, جو چاہے اسے یاد دہانی حاصل کر لے. یہ بہت اہم مضمون ہے. قرآن جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تمہارے دل کے اندر ہے. تم دنیا میں گم ہو گئے ہو اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا تمہارے پاس ہیرا ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے, ہندی کا دوہا ہے, بھیکا, یہ بھیک تھے شاعر ہندی کے, بھیکا بھوکا کوئی نہیں, سب کی گجڑی لال. کہ بھیک بھوکا کوئی بھی نہیں, ہر انسان کی گجڑی کے اندر لال سلا ہوا ہے, موجود ہے, لال ہے اندر اس کے. گرا کھول جانے نہیں اس بند بے کنگال, وہ جو ہے وہ گرا جو لگی ہوئی ہے وہ کھول نہیں لیے جا سکتی, اس لیے کنگال بن گئے. تو اندر تو سب کچھ ہے تمہارے, لیکن ذہول ہے, توجہ نہیں ہے, یہ یاد دہانی ہے. یہ تو باہر سے کوئی چیز تمہیں نہیں لے کر لٹ کر آ رہا, تمہارے اندر کی شہادتوں کو اجاگر کر کے لے آتا. تذکرہ, ذکر, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, تذکیر کا لفظ آتا ہے. تعلیم کا نہیں ہے, تعلیم کا لفظ بھی آتا ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, تفصیلی تعلیم حضور نے دی ہے, احکام آپ نے بتائے ہیں, تفاصیل آپ نے دی ہے, کبھی نظام بنا ہے, لیکن اصل ہدایت جو ہے وہ تو تمہارے دلوں میں موجود ہے. نسیان کا پردہ پڑ گیا ہے, ظہور کا پردہ پڑ گیا ہے, بے توجہ ہو گئی ہے. اور یہ قرآن کتنی عصمت والا ہے, فی صوف مکرمۃ, وہ ان صحیفوں میں ہے جو بہت باعزت ہے, مرفوعۃ بہت بلند مقام پر ہے, متحرۃ نہایت پاک ہے, بہنی سفرۃ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے, کرام بررا جو بہت ہی قابل تکریم ہے اور بہت نیک ہے. کیا مطلب, یہ جو کتاب قرآن ہے یہ لوح محفوظ میں ہے, لوح محفوظ فرشتوں کے حوالے ہے. یہ قرآن جو ہے انہ قرآن کریم فی کتاب مکنون, چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, صرف وہی نہایت پاک جو مخلوق ہے اللہ کی وہی چھو سکتی ہے. یہ عظمت ہے قرآن. آٹھ آیتیں ہیں سورہ واقعہ کی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم, تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی, اور یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تمہیں معلوم ہوتا. تمہیں آج معلوم ہی نہیں ہے, یہ تو وقت آئے گا تو پتا چلے گا. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں بلیک ہولز ہیں. وہ بلیک ہولز جو ہیں وہ کسی ستارے کے پچک کر ختم ہو جانے, موت واقع ہو رہی ہے سیارے کی, ہر ایک کی زندگی ہے. تو اس سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے, اس خلا کے اندر جو وہ ویکوم ہے اس میں کھینچنے کی اتنی طاقت ہے کہ جو ستارہ اس کے قریب سے گزر جائے اسے کھینچ کر اور اس قبر میں دفن کر دیتا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. پہلے کیا پتا تھا کیا ہے, ستارہ کہاں ڈوبتا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون لو تعلمون. اگر تم جانتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. انه لقران کریم, بہت باعثت قرآن, فی کتاب مکنون, چھپی ہوئی کتاب, لا یمسہ الا المطہرون, اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر نہایت پاک. تنزیل من رب العالمین, اور وہاں سے اس کی تنزیل جو ہو رہی ہے اس قرآن مجید سے جو لوح محفوظ میں ہے, اس قرآن کریم سے جو کتاب مکنون میں ہے, وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو یہ نازل ہو رہا ہے, اے اللہ کی طرف سے, رب العالمین کی طرف سے. اب اب حاضر حدیث سے انتم مدھنون, اب یہ آیا ہے ڈانٹ کا, ایسی شہ سے تم لاپرواہی برت رہے ہو, سہل انگاری کر رہے ہو, تم نے انگریزی پڑھ لی, اتنی عربی نہیں پڑھی کہ ہمارے کلام کو سمجھ سکتے, ڈاکٹری پڑھ لی 20 سال لگا دیے, انجینئرنگ پڑھ لی 18 سال لگا دیے, اتنا وقت نہ نکال سکے کہ عربی پڑھتے, قرآن کو براہ راست اپنے قلب کے اندر اتار. اب اب حاضر حدیث سے تم کو دھیرو تجالو رسکوں میں نہ تم تو, تمہارا یہ طرز عمل جو ہے یہ تکذیب کے مترادف ہے, تم جھٹلا رہے ہو قرآن کو, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر تم اللہ کا کلام مانتے تو یہ بے اعتنائی ہو سکتی تھی, یہ بے توجہی ہو سکتی تھی, یہ بڑی ڈانٹ ہے. بہرحال یہ میں نے 5 مقامات آپ کو دلوائے ہیں, جو ترتیب بڑی حسین ہو گئی ہے, 1 آیت پھر 2 آیتیں پھر 4 آیتیں پھر 6 آیتیں پھر 8 آیتیں. ایک میں اللہ غلام کی عظمت جیسے کہ وہ ہے, دوسرے میں قرآن کی عظمت جیسے کہ اس کا افادہ ہے, استفادہ ہے, تیسرے میں اس کو عام کرنے کی ترغیب و تشویق ہے, چوتھے میں کہا گیا یہ اصل میں تذکرہ ہے, یہ کوئی نئی شے نہیں ہے, تمہارے اندر تمہاری فطرت میں ہے, وہاں سے یہ قرآن نکال کے لاتا ہے. اور پھر فرمایا گیا یہ کتاب مکنون میں ہے, اسے انتہائی پاک باز بھی چھو سکتے ہیں. اب اس سے ایک تو مسئلہ فقہی نکال لیا لوگوں نے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اگر باوجود ہوں, یہ فقہی مسئلہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ویسے کچھ اور ہے, اسے نہیں چھو سکتے مگر فرشتے جو نہایت پاک باز ہیں, لا یمسہ الا المطہرون, اس اصل کتاب کو کون چھوئے گا؟ اس قرآن کو جو میں چھو سکتا ہوں بغیر وضو ہی چھو سکتا ہوں, اس اثر قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس قرآن کا ایک گودہ ہے, ایک مغز ہے, اور ایک اس کا چھلکا ہے. جن لوگوں کا اندر پاک نہیں ہو چکا ہے, جن لوگوں کا تزکیہ نفس نہیں ہو چکا ہے, وہ اس کے چھلکے ہی کے ساتھ کھیلتے رہیں گے, مغز تک رسائی نہیں ہوگی, چاہے وہ کہنے کو مفسر بن جائے, جلدے کی جلدے لکھ دیں, غلام احمد پرویز نے بھی لکھ دی, اور غادیانی کا بیٹا تھا اس نے بھی لکھ دی, تفسیر کبیر بھی لکھی تفسیر سے, لیکن قرآن کے مغز تک رسائی نہیں ہوئی. اندر پاک نہیں ہے تو صرف اس کے چھلکے سے کھیلتے رہو گے. اسے مولانا روح نے کہا ہے, ذرا انداز اچھا نہیں ہے لیکن بہت گہری بات ہے, ماں قرآن مغز ہا برداشت, ہم نے قرآن سے اس کا مغز حاصل کر لیا ہے, ہڈی کا گودا تو ہم نے لے لیا, اس تو خواہ پیشے سگا انداختے, اور جو ہڈی تھی وہ کتوں کے آگے ڈال دی ہم نے, ہم لڑ رہے ہیں اس کے اوپر مولوی, اس لفظ میں اس میں ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہ مطلب نہیں, یہ ماض قرآن مغز ہا برداشت تھے, اس تمام پیشے سگا انداز تھے, مغز تک نہیں پہنچ سکتا انسان جب تک کہ اندر پاک نہ ہو جائے. آج اصل میں جو ہے میں عظمت قرآن برلسان نبوت حضور نے کیسے بیان کی, ایک حدیث تو میں نے بیان کر ہی دی, خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ, ایک اور عظیم حدیث ہے جس کو جو اہمیت اقبال نے دی ہے وہ اور کسی نے نہیں دی, وہ حضرت عثمان سے ہے حدیث, اور بخاری کی ہے، خیر حکومت تعلم القرآن والنما. اور یہ جو اب آپ کو سنانے چلا ہوں یہ حضرت عمر فاروق سے اور مسلم شریف کی ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کے ذریعے سے اٹھائے گا قوموں کو باب عروج تک پہنچائے گا اور پھر اسی کو تنگ کرنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے. اس کو کہا اقبال نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار لے کر نکلے تھے، چھا گئے اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین. اور فارسی میں جو کہا ہے یہ شعر سناتے میں مجھے اب 40 برس ہو گئے. خار از بہجوری قرآن شدی، اے امت مسلمہ تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ذلیل و خوار ہوئی ہے. شکوہ سجے گردش دورہ شدی، گردش دورہ کا شکوہ یہ فلق نہ انجار اور فلق جو بھی ہے کج رفتار اس کی وجہ سے، نہ کوئی فلق نہ انجار ہے نہ کوئی فلق جو ہے کوئی کسی کی قسمت بدلنے والا ہے، تم نے خود کیا ہے. خارن محضور یہ قرآن شدی، شکوہ سمجھے گردش دورہ شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتابیں دیں. اے وہ امت جو شبنم کی طرح زمین پر پامال پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آتے ہیں صبح کو سیر کے لیے جوتے اتار کر تاکہ تلووں میں وہ شبنم کی پتنے جو ہیں وہ لگے. تو اسی طریقے سے اے مسلمانوں تم پر دوسرے لوگ جو ہیں وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، تم شبنم کی طرح بکھرے ہوئے ہو زمین پر بکھرے ہوئے ہو. لیکن جان لو تمہارے پاس اب بھی اگر چاہتے ہو بلندی در بغل داری کتاب زندگی، کتاب زندہ تمہاری بغل میں موجود. یہ دو حدیثیں جو ہیں بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ اور وہ بہت سی حدیثیں بہت بھاری ہیں، لیکن یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں آج یہ کلام نبوت کی فصاحت و بلاغت و عظمت کا ایک نادر نمونہ ہے. اب مجھے معلوم ہے فصاحت و بلاغت اور عظمت آپ بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. کلام فصیح وہ ہوتا ہے جو واضح ہو، سمجھ میں آ جائے، بالکل ایک پیچ نہ ہو، کوئی اس میں پہیلیاں نہ ہو. بلاغت یہ ہے کہ وہ ذہن تک اور دل تک پہنچ جائے، اتر جائے دل میں اور ذہن میں، بلاغا پہنچ جانا. عظمت ہے مٹھاس، کلام کی ایک مٹھاس. تو حضور نے خود فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. فصاحت، بلاغت، عظمت، ان تینوں اعتبارات سے حضور کی احادیث کے مجموعے میں اس حدیث کا بہت اونچا مقام ہے. عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے. حضرت ابوبکر کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی لیکن پھر میں نے بہت تلاش کیا، مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا، اس لیے میں کبھی بیان نہیں کرتا. حدیث بڑے زور کی تھی، مجھے میں نے آپ کو سنایا سورہ یونس کا، ہوا خیر مما یجمعون، جو چیزیں تم دنیا میں جمع کرتے ہو ان سب سے زیادہ قیمتی ہے قرآن. حضرت ابوبکر نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ یہ گمان کرے کہ کسی اور بندے پر اللہ کا زیادہ بڑا احسان ہوا ہے، کسی کا محل دیکھے بھائی بھائی اللہ کا بڑا احسان اس پر، کسی کی بڑی لمبی چمکیلی نئے ماڈل کی کار دیکھے، بڑی زوردار جو ہے وہ گاڑی نکلی ہے سناٹے سے، زناٹے سے. آپ ایک دفعہ طبیعت ہی تھی بھائی، بہت خوش قسمت آدمی ہے جو بیٹھا، جس نے یہ سمجھا اس نے قرآن کی ناقدری، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی شے تو قرآن. یہ حدیث ہے حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، حضرت عثمان سے، خیر حکومت تعلم القرآن والنما، اور حضرت علی سے یہ حدیث. عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ وہ یہ فرما رہے تھے انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. ایک پیشنٹ گوئی کی اور وہ فتنہ رونما ہو گیا. حضرت عثمان کے آخری عہد میں سبائی فتنہ جو تھا عبداللہ ابن سبا بدماش یہودی کا وہ آ گیا. حضرت عثمان شہید ہوئے. پھر چار سال کی جنگ ہوئی ہے حضرت علی کے پورے دور میں, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, تقریباً 100,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں, نیزوں سے, تیروں سے ختم. وہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا کی اشاعت ہوتی چلی جا رہی تھی, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ سیل رواں اندر کے سیبوٹاج نے اسے روک دیا. بس بات وہاں سے پھر ریورسل شروع ہو گیا. اس کے اوپر ایک کتاب جو ہے مصری مصنف نے لکھی الفتنۃ الکبرى, یہ عظیم ترین فتنہ ہے جو تاریخ اسلامی میں ہوا ہے, اس کی خبر دے رہے ہیں حضور. انہا ستکون فتنۃ, اس کو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا من مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. خرج یخرج نکلنا, مخرج نکلنے کی جگہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں تو وہ لال لگے ہوتے ہیں نشانات ایگزٹ, کہ اگر یہاں کوئی دھماکہ ہو جاؤ تو بھاگو ادھر کوئی دروازوں کی طرف ہو, جب کوئی آگ لگ جائے تو بھاگو ان کی طرف, راستہ تمہیں نظر آ جائے گا وہ لال نشان ہے ادھر سے نکل جاؤ. عرب ممالک تو وہ ایگزٹ کی جگہ مخرج لکھا ہوتا ہے, وہ مخرج ہے. فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس میں جو بات میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے, ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے بنیادی, اگر ہم ہوتے وہاں تو کیا پوچھتے, حضور یہ فتنہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا, کب آئے گا, کدھر سے آئے گا, کیوں آئے گا, یہی پوچھتے ہیں. حالانکہ ان سب کا فائدہ کیا ہے, معلومات ہے. مفید چیز تو یہ ہے کہ اس سے بچنے کا, نکلنے کا راستہ بتا دیجیے کیا ہوگا. وہ تو آپ نے فرمایا بہت بڑا فتنہ ہوگا, بس ہوگا, ہمیں تو یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے قال کتاب اللہ, فتنوں سے نکالنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے. میں آج آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا یہ حضرت علی کی روایت ہے. جنگ صفین میں جب حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی تجویز کے تحت قرآن نیزے پر اٹھا دیا گیا کہ لڑنے جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ قرآن ہمارے ماں باپ فیصلہ کرے گا, تو حضرت علی کی خود اپنی حدیث ہے یہ کہ فتنے سے نکلنے کا راستہ قرآن ہے, تو کیسے نہ مانتے. حالانکہ ان کے ساتھیوں میں سے بڑی تعداد نے کہا کہ دھوکہ کھا گیا علی, بلکہ ہماری انہی کے ساتھی تھے حضرت علی کے, یہ کافر ہے, اس نے جو ہے یہ مان لیا ہے, واجب القتل ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن حضرت علی کو تو ماننا تھا, فتنے سے نکلنے کا راستہ حضور نے بتایا قرآن ہے, اور وہاں قرآن جو ہے جیزے پر اٹھا دیا گیا, اور قرآن یہ کہتا ہے اگر میاں بیوی میں چپکلی زیادہ ہو فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, ایک حکم شوہر اس کے خاندان میں سے, ایک حکم بیوی کے خاندان سے, یہ دونوں حکم تھے, وہ حکم کا معاملہ طے ہو گیا. ایک حکم حضرت معاویہ نے معین کر دیا, مسافری کو حضرت علی نے دیا, اور عمرو بن العاص کو حضرت امیر معاویہ نے, جنگ تو بند ہو گئی. اب ان پر اعتراض ہوتا ہے یہ پولیٹیکل مسٹیک تھی علی کی, کہہ سکتے ہیں علی کیا کرے, علی تو اس حدیث کے راضی ہے کہ فتنے سے نکلنے کا راستہ قرآن ہے. اب اس قرآن کی جو مدح حضور فرما رہے ہیں نوٹ کیجئے, وہی جس کو میں نے فصاحت بلاغت عظومت کہا ہے, فیہ نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, اس قرآن میں خبریں ہیں ان کی جو تم سے پہلے گزر گئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فلاں، قوم شعیب، آل فرعون. وہ خبروں ماں بادا تم، اور اس میں خبر ہے تم سے بعد والوں کی بھی. اور میں نے بارہا آپ کو بتایا قرآن مجید کے تین مقامات سے دس آیتیں وہ ہیں جو آج کے پاکستان کا نقشہ کھینچ رہی ہیں. قرآن میں ذکر ہے، پاکستان کا ذکر ہے، کیسے بنا اس کا بھی ذکر ہے، پھر ہم نے کیا کیا اس کا بھی ذکر ہے، اور اب کیا انجام ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر ہے. فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے. تو فیہ نبا و ما قبلکم و خبر و ما بعدکم و حکم و ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان اختلاف ہو جائیں ان کا فیصلہ بھی اس کے اندر ہے. یہی چیز تھی جسے حضرت علی نے تسلیم کیا، جبکہ راوی خود وہ ہے. کوئی اور کہتا تو شاید پوچھتے کوئی گواہ ہے تمہارا، کب کہا حضور نے یہ چیز، حضرت علی خود کہہ رہے سمے تو میں نے سنا ہے حضور سے. اب چلیے آگے، هو الفصل ليس بالحصر، یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے، یہ یاوا گوئی نہیں ہے، ایسے ہی بات نہیں ہے، یہ شاعروں کی شاعری نہیں ہے، یہ حضرت عمر والی روایت. اب اس قرآن سے فیصلے ہوں گے قوموں کی تقدیروں کے، کوئی قوم ابھرے گی تو قرآن لے کر ابھرے گی، اور گرے گی تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے گرے گی. مغرب ابھرا ہے تو وہ بھی قرآن سے ابھرا ہے، نوٹ کر لیجئے. اقبال نے یہ کہا ہے، دی انر کور آف دی ویسٹرن سولیزیشن از قرآنک. قرآن نے کہا تھا توہمات کو ختم کرو، آنکھوں سے کام لو، کانوں سے کام لو، دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، وہ منطق کی باریک بینیاں جو ہے چھوڑو، یہ جو بال کی کھال کاٹتے ہو بیٹھ کر، استقرا کرو، کائنات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، نتائج آ سکتا، یہ روح اثر ہے. اور اس روح اثر کا آغاز کرنے والا قرآن، یورپ نے اسی کو اختیار کیا، اگرچہ اس میں بہت سی ٹھوکریں بعد میں کھائی ہیں، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن انر کو ایک علامہ کہتے ہیں دی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر آف دی ماڈرن سولیزیشن، یہ جو تہذیب ہے مغربی اس کا ایک خارج ہے، ایک باطن ہے، خارج ڈیزلنگ ہے، بہت چکا چوند ہے اس کے اندر، بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے، یورپ میں جا کے مضبوط ہو جاتے ہیں، امریکہ میں جا کر مضبوط ہو جاتے ہیں، اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کے اندر خرابیاں ہیں. لیکن کسی کو کہتے ہیں کہ خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک اعجاز ہو حول قدس، یہ دوسرے مصرے میں نے ترمیم کی ہوئی ہے. بہرحال فرمایا یہ ہے فیصلہ کن، اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ آیا ہے کہ نہیں سورۃ الطارق میں، انہ لقول فصل وما ہوا بالحق، یہ قول فصل ہے، حضر نہیں، اسی کو حضور نے کہا. اب دیکھیے پھر تین فقرے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، ایک رنگ میں، ایک ردم میں، ایک زنا میں، زنائیت بھی ہے چوتھی چیز، فساد بھی ہے، بلاغت بھی ہے، عزوبت بھی ہے، جنائیت بھی ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص اپنے تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھے گا. ہم نے اللہ کے فضل سے تکبر کی وجہ سے قرآن کو ترک نہیں کیا، اپنی کم ہمتی سے کیا. اف اب حاضر حدیث انتم مدہنون، ہمارا قصور ہے لیکن ہم نے قرآن کے خلاف تکبر نہیں کیا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے من ترکہ من جبار، جو کچھ جابر وہ اپنے اس جبر اور قہر کے جوش میں آ کر اور اس کے نشے میں آ کر قرآن کو تک کرے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. نصرہ اللہ. اور پڑھیے وہ من ابتغى الهدى فی غیره اضله اللہ. اور جو ہدایت تلاش کرے گا قرآن کے سوا کسی اور شے میں اللہ اسے لازمن گمراہ کر دے گا. فلسفے سے آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں؟ مولانا ظفر علی خان کا شعر, وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پارے. اور اقبال کیا کہتا ہے, ایک ایسا قرض ہے اس کے اندر, مشرق و مغرب کے فلسفے جو ہے وہ پڑ چکا ہے, گزر چکا ہے, لیکن کہتا کیا ہے, تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب, مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. نخیل کھجور کا درخت, لیکن کھجور کا ایسا بانج درخت ہے یہ فلسفہ جس میں کھجور لگتی نہیں. کچھ نہیں ملا مجھے, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر اپنی محبت ادا کر. اور محبت بھی ایسی کہ جنون ہو جائے. یہ کہہ رہا شاعر مشرق. تو اگر آپ ہدایت کہیں اور ڈھونڈیں گے, سائنس میں ہدایت دیکھیں گے اللہ لازمن گمراہ کر. سائنس ہدایت نہیں ہے, سائنس تو آلات ایجاد کرنے کا ذریعہ ہے, سائنس تو سورسز آف انرجی کو تلاش کر لینے کا ذریعہ ہے. سب سے پہلی سورس آف انرجی آگ, وہ اتفاق پر انسان کے علم میں آ گئی ہوگی ہمارا جد امجد کوئی سوویں ہزارویں پیڑھی میں, اس نے کہیں دیکھا کہ ایک چٹان اوپر سے گری, نیچے بھی چٹان تھی, اس میں شولہ نکلا, او یہ کیا ہوا. اب اسے سائنٹیفک جو طریقہ ہے, اب اسے دو پتھر لے کر خود ٹکرائے زور سے چورا نکل آئے, آگ ایجاد ہو گئی. اس سے پہلے کچا گوشت کھاتا تھا, پھل کھاتا تھا, درخت کی جڑیں کھاتا تھا, اب گوشت پکا کر کھاتا ہے, سورس آف انرجی بھی نہیں. پھر کسی نے دیکھا سائنسدان نے, ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر, اس پہ ڈھکنا ڈھکنا ہل رہا ہے, اس کو کون ہلا رہا ہے, کچھ جن ہے بھوت ہے, کون بلا ہے, کون ہلا رہا ہے اس کو. معلوم اندر بھاپ پیدا ہو رہی ہے, بھاپ میں طاقت ہے, وہ اسے ہلا رہی ہے. سٹیم سورس آف انرجی. ہماری اپنی زندگی میں وہ سٹیم کے انجن چلتے تھے نا, اتنے ڈاؤن ٹچ بڑے ہیبتناک زیرو سائز کے فرنٹیئر میل کا انجن دیکھ کر خوف آتا تھا, انسانی قد سے زیادہ تو اس کے پہیے کا جو ہے وہ گھیرا تھا. اور کس سے چلتے تھے سٹیم سب. پھر بجلی ایجاد ہو گئی. تو قرآن یہ سائنس سے ہدایت نہیں ملتی, سائنس سے آپ کو کچھ چیزوں کے استعمال کا ایک علم حاصل ہو جاتا ہے, فورسز آف نیچر کو آپ نے ڈسکور کیا ہے. ہدایت صرف قرآن کو ملے گی. ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله, اللہ اسے لازمن گمراہ کر دے. اب دیکھیے پھر تین ٹکڑے بڑے مزیدار, بہت لطیف, فصیح, بلیغ, عذوبت والے اور زنا والے. وہو حبل اللہ المتین, وہو ذکر الحکیم, وہو صراط المستقیم. شاعری نہیں ہے لیکن آزاد شاعری سے ملتی جلتی بات ہے. یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. قرآن میں کہا گیا آیت نمبر 103 سورہ آل عمران, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی مضبوطی کو مل جل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. لیکن وہ اللہ کی رسی کون سی ہے, یہ قرآن میں واضح بھی کیا گیا. اور میں نے ایک شخص کی گستاخی اپنی آنکھ اپنے کانوں سے سنی, جس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 1973 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں، 74 تھا یا 73 تھا، 74، تو ہر رکشہ کے پیچھے بھی لکھا ہوا تھا واعتصموا بحبل اللہ، ٹیکسیوں پر لکھا ہوا تھا، بینر لگے ہوئے تھے ہر جگہ، یہ آئے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا تفرقوا. مکتبہ جدید پریس میں میری کوئی کتاب چھپ رہی تھی، دیر لگا رہے تھے، میں گیا وہاں پر کہ بھائی آپ جلدی کریں کیوں دیر کر رہے ہیں. تو وہاں آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر کی حکومت کے محکمہ اطلاعات کے سربراہ، تھے کمیونسٹ. اس نے ایسی دریدہ دہلی سے کہا، کیسا کومل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، تھامو رسی کو، تھامو رسی کو، تھامو، کہاں لٹکی ہوئی دکھاؤ. یہ اصل میں ناواقفیت ہے اس کی کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے تشریح طلب ہو تو اس کو واضح کرنا حضور کا فرض منصب ہے. منکرین حدیث تو حضور کا حق بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں فرض منصب ہی ہے. نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ کتاب یا ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کی تاکہ آپ واضح کریں اس کتاب کو لوگوں کے لیے. وہ وضاحت ہے، هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حجت الوداع میں بھی آپ نے فرمایا، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. دیکھو میں تو جا رہا ہوں، آگے اس حدیث کے اختتام پر اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے ماں بہن وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کتاب اللہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی آسمان سے زمین تک تلی. ایک اور حدیث بڑی ہی پیاری ہے، حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر. آپ چل کر تشریف لائے، پوچھا الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وانا رسول ہوں اور میں اس کا رسول ہوں، وہاد الکتاب ہاد القرآن جا من عند اللہ، یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. سب صحابہ نے کہا بلا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، مانتے ہیں ان تینوں باتوں کو، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فَإِنَّ طَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمِ، الذِّكْرُ الْحَكِيمِ یہی تو ہے. تم نے کیا ذکر ایجاد کر لیے ہیں، بیٹھو اور یوں مارو اور یوں سر کرو، لا الہ الا اللہ، کہاں سے لے آئے ہو بھائی؟ کہیں قرآن میں ذکر ہے، کہیں حدیث میں ذکر ہے. الذکر الحکیم، مضبوط ذکر، یہ قرآن میں، اس پر توجہ ہی نہیں. ذکر و اذکار ہے، اس کی کتابیں جمع ہو گئی ہیں. سب سے بڑا ذکر یہ، وہ ذکر الحکیم، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ عبادت کا جوہر دعا ہے. اب دعا ہو بخل عبادت، اور یہ بھی فرمایا دعا ہو عبادت، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تلاوت قرآن کی وجہ سے، اس میں انہماک کی وجہ سے اللہ سے دعا نہ کر سکے، اللہ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ دے گا. وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، یہی تو ہے سیدھا راستہ. ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں کہتے ہو یہ صراط المستقیم. وہ حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَعْوَامُ وَلَا تَلْتَصِمُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَخْضَعُ مِنْهُ الْأَعْوَامُ. پھر وہ ردم ایک چل رہا ہے. یہ وہ شے ہے جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. اس قرآن سے رابطہ ہوگا تو احوا خواہشات نفسانی جو ہے یہ ٹیڑھے رخ پر نہیں لی جا سکے گی. ولا کر سمے سو مہیل السنہ, زبانیں اس میں گڑبڑ نہیں کر سکیں گی. جیسے پچھلی کتابوں میں ایسے الفاظ تھے کہ ذرا سا زبان کو موڑ کر پڑھا تو کچھ کا کچھ بن گیا, تحریف ہوئی. جیسے قرآن میں ہے رائنا, اس کو انہوں نے کیا شروع کیا, منافقوں رائنا, اے ہمارے چروائے. رائنا کا مطلب تھا ذرا ہمارا لحاظ کیجئے, ہمیں, میں سمجھا نہیں ہوں بات, آپ دوبارہ سمجھائیے, ہماری رعایت کیجئے. لیکن رائنا قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جیسے اس کو موڑ فروڑ کر کہیں کا کہیں پہنچایا جا سکے. یہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے. قرآن میں ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. ولا یشبع منہ العلماء, علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. سیر ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کھانا اتنا کھا لیا کہ پیٹ بھر گیا, اب آپ سیر ہو گئے. اب کوئی آپ کے سامنے بہترین ڈش رکھے گا, تھوڑا سا ڈش بہت نہیں بھائی, بس بھائی ایک حد ہوتی ہے, اس سے آگے نہیں. قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوگے. غور کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوگے. یہ صحیح جات ہے. لا یسمع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد, اور تکرار سے, بار بار پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن, باقی پن کاری نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, آپ نے ایک دفعہ پڑھی, اب دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا, دوسری دفعہ پڑھ لی, اب دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہے گا. یہ قرآن پڑھتے رہیے, پڑھتے رہیے, ہر دفعہ آپ کو نئی چیزیں ملیں گی, نئے نقطے ملیں گے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے, اصول فقہ اصل میں ان کا علم ہے جو انہوں نے ایجاد کیا ہے. اب فقہ کے چار منبع ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. اجماع کے لیے وہ کہتے تھے میں قرآن سے دلیل چاہتا تھا. 300 مرتبہ میں نے شروع سے آخر تک قرآن پڑھا, مجھے کہیں اجماع کے لیے دلیل مل جائے نہیں ملی. 301 مرتبہ جب پڑھ رہا تھا سورہ نساء کی آیت آ گئی, من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ, جو مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا ہم اسی کی طرف اس کو دفع کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. تو مسلمانوں کا راستہ جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے, کیونکہ ایک اور حدیث میں آیا ہے میری امت کبھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی. تو فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب, عجیب چیزیں, نئی چیزیں, خوبصورت موتی علم کے, حکمت کے کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. ہم نے عام طور پہ سمجھا جو ہمارے اخلاق لکھ گئے وہ حرف آخر ہے. نہیں نہیں نہیں, قرآن اتنا محدود نہیں ہے. ایک کان ہے ہیروں کی, آپ اس میں سے ہیرے نکال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ معلوم ہوا کان خالی ہو گئی. قرآن ایسی کان نہیں ہے جو کبھی خالی ہو جائے. ہیرے ان میں نکلتے رہیں گے. اس میں غور و فکر کرو, تدبر کرو, اور خاص طور پر جدید سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی قرآن میں سے اور نئے نئے ہیرے نکلتے چلے آئیں گے. یہ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں بھی کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ممرر ہو جائے گی ان کے نزدیک، یہ قرآن حق. اب تفصیل سے میں نہیں جا سکتا کہ کیسی کیسی باتیں کہی ہیں سائنٹسٹ نے کہ ہم حیران ہیں 1400 برس پہلے یہ بات قرآن نے کہی ہے، ہم پر آج پوری ہے. جب نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن تھی، اور جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کے جو بھی سٹیجز ہیں وہ اس طرح قرآن نے بیان کر دیے. تو لاتن کبھی آ جائے وہ. اس میں ایک بات البتہ ہے کہ جہاں تک فقہی احکام کا تعلق ہے، شرعی احکام کا تعلق ہے، اس میں آپ پیچھے کی طرف چلیں، اسلاف کی بات سنیں، پھر ان کے بھی اسلاف کی بات سنیں. ایک متاخرین ہے، ایک متقدمین ہے علماء، ان سے بھی پیچھے جائیں، صحابہ کے پاس پہنچ جائیں، ان سے بھی پیچھے جائیں، محمد کے قدموں پر سر رکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ. جیسے اقبال نے کہا ہے مصطفیٰ میں رسا کی اشراک دی ہماروس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو. دین تو نام ہی ان کا ہے، اگر وہاں تک نہیں پہنچو گے تو بولا بھی ہے پھر. لیکن یہ معاملہ سائنٹیفک حقائق، فلسفے کے حقائق، حکمت کے حقائق، یہ جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے تو قرآن مجید کے اندر سے نئے نئے ہیرے نکل رہے ہیں. لاتن قضی عجائب ہوں هو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته وتا قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يقيل الرشد فعاب الله. یہ وہ کتاب ہے کہ جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً پکار اٹھے، ہم نے ایک بہت خوبصورت قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، پر اب ایمان لے آئے. ایک دفعہ سنا اور ایمان لے آئے. ہم سینکڑوں مرتبہ سنتے اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جتنے گھڑے تو اوپر سے جیسے پانی گزر جائے، یہ حال ہمارا. اور وہ جا کر، یہ تو ہے نا سورہ جن، قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. سورہ احقاف میں بتایا گیا یہ جاتے ہی مبلغ بن گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم ایمان لاؤ، استجابت کرو، قبول کرو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر. ایک کتاب جو کتاب موسیٰ کے بعد آئی ہے، اپنا آپ تقابل خود کرتے رہیے، کہاں جنوں کا یہ کردار اور کہاں ہمارا کردار. آخری ٹکڑے جو ہے یہ اس حدیث کا کلائمیکس ہے. من قال به صدق ومن حمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جس شخص نے کوئی بات قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دیا اس نے عمل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. کسی اور کو ہو نہ ہو یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، جو بلا رہا ہے قرآن کی طرف اس کی ہدایت انشورڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اس کی انڈر ریٹن ہے. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. لیکن اس دعوت الی القرآن کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے کہو قرآن پڑھو، یہ بھی ہے، اور پھر پڑھاؤ بھی انہیں، کہو قرآن سمجھو پھر سمجھاؤ بھی، لیکن پہلے سمجھو گے تو سمجھاؤ گے. پھر دعوت قرآن کا مقصد یہ بھی ہے قرآن پر عمل کرو اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اور قائم کرو اسے ایک نظام کی حیثیت سے. اور یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو پہنچاؤ ایک ایک انسان تک، اس لیے کہ حضور تو بھیجا گیا تھا پوری نوع انسانی کے لیے، اور خطبہ حجت الوداع میں آپ نے کہہ دیا تھا دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا، تمہارا کام ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام گھروں سے نکلے تھے ہم مدینے کی گلیاں کہتے ہیں، ہم مدینے میں دفن ہونے کی آرزو کرتے ہیں، وہ مدینہ چھوڑ کر گئے، کوئی کہیں دفن ہوا، کوئی فارس میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی شام میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے میزبان وہ قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے دفن ہے، کیونکہ دین کو پھیلانا ہے. تو یہ ہے حدیث، یہ تحفہ ہے آج جو ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کی قدر کریں، اسے لیمینیٹ کروا لیں دونوں طرف سے تاکہ محفوظ ہو جائے، اس کو اوپر سے پنچ کر کے کہیں ٹانگ لے، یہ سارا کریں، اس کی قدر کریں، اس حدیث کی کوشش کریں کہ یاد ہو جائے. لیکن اس کے ضمن میں اب جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ایک اور طرز پر آئی ہے، تبرانی کی موجم کبیر، یہ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اگرچہ اس کا درجہ بہت اونچا نہیں ہے، ویسے یہ حدیث جو انہوں نے پڑھائی ہے یہ ترمذی کی ہے، یہ تو اونچے درجے کی کتابوں میں سے ہے، تبرانی کا وہ مقام نہیں ہے، لیکن اس میں یہ حدیث کس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا، یا محمد امتک باجت، اے محمد آپ نے کبھی سوچا آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا بنے گا، کون رہنمائی کرے گا؟ قال، حضور نے فرمایا، من بخرج یا جبرائیل، اے جبرائیل تم نے بات کو بڑی اہم کری ہے، یہ تم خود ہی بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. تب جبرائیل نے فرمایا، کتاب اللہ فی نباؤ ما قبلکم وخبروا ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث اس طور سے آئی ہے، گویا کہ اس کے راوی اول اس حدیث کی روح سے حضرت جبرائیل ہے، اور راوی ثانی حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور راوی ثالث حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. اب چند باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک بڑا واقعہ ہوا ہے یاسر عرفات کے انتقال کا، یہودیوں کے ہاں بڑے خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. یاسر عرفات نہ تو کوئی دینی اور مذہبی شخصیت تھے اور نہ کوئی معصوم تھے جن سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، سب کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی بات تمام فلسطینی سنتے تھے. تو یہ ایک نقطہ جامعہ تھا جو کہ اب نہیں رہا، اب انتشار پھیلے گا، پاور سٹرگل ہوگی، لہذا جو بھی ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے وہ کمزور پڑ، اسی لیے وہ خوش ہو رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ بری شہر، لیکن ڈکٹیٹرشپ کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، کوئی تو ہے جس کی بات ہم مانتے ہیں، یہ نہیں کہ سب اپنی رائے کو بڑھا ہوا کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایک نقطۂ جامعہ تھا فلسطینیوں کے لیے جو نہ رہا. دوسری بات آپ کو بتانی ہے، میں نے جو تقریر کی تھی کہ پاکستان کے خاتمے کی ان کی گنتی شروع ہو گئی ہے، اس میں وجہ کیا بتائی تھی کہ پاکستان کا ریزون دی ایٹ جسٹیفیکیشن بیٹھنے ختم ہو. ہمارے ایک بہت بڑے قانون دان ہیں فاروق حسن صاحب، وہ ابھی انڈیا کا ٹور کر کے آئے ہیں اور وہاں بڑے بڑے وکلاء سے، ججز سے، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ جب وہی نظام جو ہمارے ہاں ہے تمہارے ہاں ہے تو جواب کیا ہے پاکستان کا؟ اور وہ تقریباً ناکام رہے اس سوال کا جواب دینے میں. اب انہوں نے وہ سوال اخباری ایک کالم کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، قوم جواب دے. وہی بینکنگ کا نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے. وہی کیپٹلسٹک نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے. بلکہ وہاں تو کم سے کم جاگیرداری تو ختم ہوئی جاتی، وہ بھی ابھی تک مسلط ہے سروں پر. بے حیائی ناچ گانے جو وہاں ہو رہے ہیں اب یہاں بھی ہو رہے ہیں. آپ کا ٹیلی ویژن اور انڈیا کا ٹیلی ویژن تو فرق رہ گیا. وہی سیکولرزم وہاں ہے، وہی سیکولرزم یہاں ہے. مسجدوں میں تو وہاں بھی لوگ جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں. نظام کہاں ہے وہ جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا؟ تو میری اس بات کی تائید ایک شخص سے، خاص طور پر ہندوستان کے ٹاپ انٹلیکچوئلس کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے، یہ قابل غور مسئلہ ہے. میرا کتاب کا وہ تھک چکا اس تقریب کا، لیکن اس کا عنوان وہ نہیں رکھا ساتھیوں نے، کہا یہ عنوان جو ہے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی ان کی گنتی شروع ہو گئی ہے. اس میں میں نے لکھا ہے پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ.